بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، با شبهات کا ازالہ اور اعتراضات کے جوابات. اہل حدیثوں کی مختلف قسم کی جماعتوں اور جمعیتوں کے قیام اور تنظیم سازیوں کے متعلق میرے اوپر کچھ اعتراضات موصول ہوئے ہیں، جو حقیقت میں شبہات اور غلط فہمیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر ایک، کہ ہماری جماعت یا جمعیت اہل حدیث حق پر ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور سعودی عرب کے بعض کبار سلف علماء، مثلا شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، نے ہماری ان جمعیتوں کو سراہا ہے اور ایسی جمعیتوں کو قائم کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جمعیت حق پر ہے، حزبیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد فلان بڑے اہل حدیث عالم نے رکھی ہے، یا اس کے فلان اور فلان بڑے علماء امیر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل حزبیت تھا، اور کیا وہ بھی حزبی تھے، ان پر کیا حکم ہے؟ وہ دوسرے نمبر پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ کسی پر فتویٰ لگانا صرف فتویٰ کمیٹی کا کام ہے، اور جب میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی پر فتویٰ لگاؤں، یعنی کسی کی غلطی پر اس شخص کی غلطی کو بیان کرنا ثبوتوں کے ساتھ ان کے نزدیک اس پر فتویٰ لگانا ہے، اور تجویز دی ہے کہ کسی کے متعلق اگر بات کرنی ہو تو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جائے اور ان سے جواب لیا جائے. ان اعتراضات کے جواب، حقیقت میں یہ دو بلکہ تین شبہات اور اعتراضات ہیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی پہلے شبہ کا ازالہ اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. پہلا شبہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ سعودی عرب کے بعض کبار سلف علماء، مثلا شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، نے ہماری ان جمعیتوں کو سراہا ہے اور ایسی جمعیتوں کو قائم کرنے کی اجازت بھی دی ہے. اس کا جواب نمبر ایک، عجب بات ہے کہ یہ شبہ اور اعتراض دو مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے آیا ہے. ایک اپنی جماعت کے مفتی اعظم ہیں اور دوسرے اپنی جماعت کے امیر ہیں، اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت کے قیام کے جواز میں سعودی عرب کے کبار سلف علماء میں سے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کا نام لے کر ان کے بعض اقوال پیش کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی جماعت اور جمعیت حق پر ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ یہ دونوں علماء سعودی عرب کے کبار سلف علماء ہیں اور ان کی بات قابل اعتبار بھی ہے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے کبار سلف علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے ان جماعتوں کو سراہا ہے اور اجازت دی ہے. ان جماعتوں اور تنظیم سازوں کے متعلق ان دونوں کبار سلف علماء کا آخری موقف بھی ذرا جان لیتے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا موقف، مختلف جماعتیں اور جماعتوں کے عمراء کے شرعی حیثیت کے متعلق سوال کیا گیا. سوال یہ ہے، سائل سوال کرتا ہے، ہمارے ہاں سودان میں ایک جماعت ہے جو سلفی عقیدہ رکھتی ہے. ذرا غور سے سنیں، ہمارے ہاں سودان میں ایک جماعت ہے جو سلفی عقیدہ رکھتی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کا ایک مرکزی امیر مقرر کیا ہے، ساتھ ہی مختلف فروعی یعنی علاقائی صوبائی وغیرہ عمراء بھی مقرر کیے ہیں، اور اپنے جماعتیوں کو اس امیر کی اطاعت کے لزوم کا کہتے ہیں، اجتہادی امور میں اس کی اطاعت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ شیخ صاحب فضلۃ الشیخ بن باز رحمہ اللہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اس تنظیم سازی کی میں کوئی شرعی اصل نہیں جانتا۔ یہ جو تنظیم سازی سائل نے ذکر کی ہے، اس کی میں کوئی شرعی اصل و بنیاد نہیں جانتا۔ عمارت تو صرف مسلمانوں کے حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ اس کی سمع اور طاعت کی جاتی ہے، معروف میں، معاصی میں نہیں۔ لیکن کوئی جماعت ہو اور اس کا امیر کہلایا جاتا ہو اور اس کے فرمان کی پیروی ہوتی ہو تو یہ بہت عظیم غلطی ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، کیسٹ ہے لقاء متوکل السودانی مع علامہ ابن باز والالبانی رحمہم اللہ، جس میں سودانی انصار السنہ اور جماعتوں، تنظیموں اور احزاب سے متعلق سوال و جواب موجود ہیں۔ فضیلۃ الشیخ ربیع بن حضرت مدخل حفظہ اللہ کا موقف ان جماعتوں کے متعلق بھی سن لیں۔ سائل سوال کرتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلفی دعوت کے مقدر میں پھیلا اور منتشر ہونا سوائے جمعیات بنانے کے ممکن نہیں ہو سکتا، جبکہ دوسرے ساتھی ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جمعیات تو سلفیوں کے درمیان تفرقہ کا سبب ہیں۔ بس آپ کی اس قسم کی عبارت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن حضرت مدخل حفظہ اللہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر خیر سلف کے اتباع میں ہے اور ہر شر خلف کی ایجاد کردہ بدعتوں میں ہے، کیونکہ سلف نے اس دین کی نشر و اشاعت کی اور نیکی اور بھلائی میں تعاون کے ذریعے پوری دنیا فتح کر لی۔ بس وہ جہاد میں جان و مال کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن اس منظم اور تنظیمی طریقے سے نہیں جو مغرب سے ہماری طرف آئے ہیں۔ تم اپنے جان اور مال پیش کرو، کوئی دوسرا بھی پیش کرے تو میری جدوجہد تمہاری جدوجہد سے مل جائے اور نیکی اور بھلائی میں تعاون کی شکل بن جائے اور کلمۃ اللہ کو آگے پہنچاتے گئے، اس ملک کو فتح کیا پھر علماء نے ان کے نقش قدم پر چل کر ایک دنیا کو فتح کر لیا۔ بس علماء کرام نے علم کا جھنڈا لہرایا اور پورے عالم میں اسے نشر کیا۔ یہ اس مسجد میں پڑھا رہا ہے اور وہ اس مسجد میں پڑھا رہا ہے، اور ان سب کی جدوجہد باہم یکجا ہو جاتی ہے۔ بس فلاں طالب علم اور فلاں طالب علم ایک ہی منہج کتاب و سنت پر پروان چڑھتے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ، آثار اور ثمرات جمعیات سے کئی گنا افضل ہوتا ہے، جو کسی طالب علم کو صحیح پروان چڑھانے تک سے عاجز ہیں، علماء بنانا تو دور کی بات رہی۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ شیخ مقبل الوادعی رحمہ اللہ ان جمعیات اور ان کے اسلوب کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک علمی مرکز بنایا اور طلبہ کو علم دیا، تو وہاں سے طلبہ سے بڑھ کر علماء تک پیدا ہوئے اور ہر کوئی اپنے اپنے وطن لوٹ گیا اور وہاں کسی مدرسے کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئی نسل کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروان چڑھائی۔ جبکہ دوسری طرف دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلی ان جمعیات کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، کتنے عالم انہوں نے پیدا کیے؟ کچھ نہیں۔ اور اس کمزور شخص نے کہ جس کے پاس نہ مال تھا نہ کچھ، اپنے اخلاص اور محنت سے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ سب کچھ کیا جس سے یہ جمعیات عاجز ہیں، بلکہ اس کے عشر عشیر تک کرنے سے عاجز ہیں کہ کسی عالم کو پیدا نہ کر سکیں۔ پھر ان پر حزبیت کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی جمعیت کی بنیاد پر الولا والبراء یعنی دوستی و دشمنی کرتے ہیں، اور تفرقہ ہوتا ہے اور انہی کے سبب سب کئی مسلم ممالک میں سلفیوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہے۔ میرے سامنے کسی بھی جمعیت کا نام پیش کریں سوائے جمعیت البر کے جو ابھی تک محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ انہیں بھی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جمعیت والا مسلک چھوڑ دیں، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان جمعیات نے اسلام اور سلف منہج کا صفایا کر دیا ہے اور سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور مسلمانوں کی جیبوں میں سے ان کا مال ہتھیا کر اپنی جیبیں بھر لی ہیں، جسے وہ یہاں اور وہاں سلفیت کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے سوڈان میں ہو یا صومالیہ، اریٹریا، پاکستان، ہندوستان یا افغانستان میں۔ یہ مال یعنی فنڈز جمع کرتے ہیں اور غایت درجے مکر سے کام لیتے ہوئے اسے سلفی منہج کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس بات میں یہ ماہر ہیں۔ پھر کیسے یہ توقع کی جائے کہ یہ جمعیات سلف صالحین کے منہج کی تعلیم دیں گی جبکہ یہ خود اس میں ناکام ہیں اور سلف منہج کے ذریعے ترقی کرنے سے عاجز ہیں؟ بس ہم ہر اس شخص کو نصیحت کرتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے کہ وہ ایک مسجد لے اور اچھے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے جنہیں وہ جانتا ہے، پھر انہیں تعلیم دے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنی مسجد سے 10 علماء فارغ کروں اور آپ اپنی مسجد سے 10 علماء فارغ کریں اور وہ بھی 10 کرے وغیرہ، جبکہ ہم ایک ہی شہر یا ملک میں ہیں، تو ہم 40-50 علماء تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو ایسی ہزار جمعیت سے بہتر ہے اور ان جمعیت کے قائم کردہ معاہد سے بہتر ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیں، کیسٹ ہے سلفیتنا اقوى من سلفیۃ الالبانی شبہۃ والرد علیہا۔ اور اس سے زیادہ وضاحت اس ٹیلیفونک مکالمے میں موجود ہے جو ابو عبد الاعلی خالد عثمان المصری اور شیخ ربیع بن حازم مدخلی حفظہ اللہ کے درمیان ہوئی۔ یہ مکالمہ خصوصی طور پر جمعیات اور اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے معاملات کے متعلق تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کے لیے اس موضوع پر بہت مفید اور قابل عبرت ہے۔ مکالمہ لمبا ہے، میں اس وقت شاہد کے طور پر صرف اس کا پہلا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پورے مکالمے پر ایک خصوصی درس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس مکالمے کی ابتدا شیخ ابو اعلی کہتے ہیں، آپ کے ساتھ محمود بھائی بات کریں گے، بارک اللہ فیکم یا شیخ۔ محمود کہتے ہیں، السلام علیکم فضیلۃ الشیخ۔ شیخ ربیع جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود کہتا ہے، شیخ آپ کی جمعیت اہل حدیث والاثر وغیرہ جمعیات، جو کہ مصر میں وزارت سماجی یکجہتی اور اجتماعی امور کے تابع ہے، کا کیا حکم ہے؟ شیخ ربیع جواب میں فرماتے ہیں، بارک اللہ فیک، میرے پاس مکمل معرفت ہے ان جمعیات کے تعلق سے، اس ملک کے اندر ہو یا دیگر ممالک میں کوئی بھی سلفی جمعیت نہیں بنتی مگر وہ منحرف ہو جاتی ہے، چاہے مصر میں ہو یا سوڈان، یمن یا دیگر ممالک میں۔ ان کا اہم ترین ہدف پھر جمعیت کے عہدوں، عمارت اور مال یعنی چندہ و فنڈنگ کے لیے لڑنا جھگڑنا رہ جاتا ہے، اور نتیجتاً سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور بہت دور کے انحراف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کی دعوت جمعیات کے ذریعے نہیں پھیلی۔ شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اور ہر زمان و مکان کے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جمعیات کے ذریعے نہیں چلی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسجد کے ذریعے چلی تھی، پھر دیگر مساجد تک پھیلتی گئی، پھر اس نے پوری دنیا کو بھر دیا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو فتح کروا دیا۔ پھر سلف صالحین میں سے ائمہ حدیث و فقہ و تفسیر نے بھی علم انہی مساجد یا اپنے گھروں کے ذریعے پھیلایا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع پہنچایا، ان کے ہاتھوں ہی سلفی دعوت پھیلی یہاں تک کہ ہم تک پہنچی جو کہ اپنی بہترین حالت میں تھی، پھر جب ان کی جگہ ان جمعیات نے لے لی تو یہ ضائع ہو گئی اور پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اور مجھ سے ابو عبدالعلیٰ بھائی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی جمعیت کھولتے ہیں وغیرہ، تو میں نے ان سے کہا آپ نے پہلے بھی مجھ سے مشورہ لیا تھا تو میں نے نہیں کہا تھا، جو بھی میں نے اس وقت کہا تھا۔ محمود جواب میں کہتا ہے جی، اگر کوئی سلف عالم نیک نیتی سے جمعیت قائم کرے اور اس کے فوائد بھی ہوں، مگر جب آگے چل کر وہ حزبیت کی صورت اختیار کر لے تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ جمعیت کا قدیم ہونا بھی اس کے صحیح ہونے یا چلتے رہنے کی دلیل نہیں۔ شیخ ربیع فرماتے ہیں، تمہاری جمعیت ابھی شروع ہوئی اور تم اس سے محبت کرتے ہو اور برائی کی نشانیاں دکھنا شروع ہو گئی، پھر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ بارک اللہ فیک، جمعیت انصار السنہ کو ہی لے لو، جو شیخ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ اور ان جیسے اشخاص کے ہاتھوں سن 1926 میں قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہت نفع پہنچایا، بارک اللہ فیک۔ پھر وہ لوگ اس سے تجاوز کر گئے، اللہ کی قسم میں انصار السنہ کے مرکز میں داخل ہوا تو پھر چیخو پکار، لڑائی جھگڑے، مشاکل و فتنے ہی سننے کو ملے، سب کے سب مال اور دنیا کے متعلق تھے، اور یہ تو بہت پرانی بات ہے، 30 سال پرانی، اس سے اندازہ لگائیں اب اس کا کیا حال ہوگا۔ آخر تک یہ مکالمہ جاتا ہے، اس سے یہ واضح ہوا کہ ان کبار سلف علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع احمد خان حفظہ اللہ کے اس مسئلے میں دو مختلف اقوال ہیں، دوسرا قول ان جمعیات کے حالات بدلنے کی وجہ سے ہے اور یہی قول معتبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگ ان علماء کے پہلے اقوال تو بیان کرتے ہیں، دوسرے کو کیوں چھپاتے ہیں جو پہلے اقوال کے بعد بیان کیے گئے ہیں اور ان فاضل علماء کا آخری اور معتبر قول سمجھا جاتا ہے؟ ان جماعتوں کے حالات بدلنے کی وجہ سے جیسا کہ شیخ ربیع نے بیان فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں میں اور اہل بدعت اخوان مسلمین اور تبلیغ جماعت والوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پرانے اقوال جو ان کی تائید میں ہیں صرف وہی لوگوں میں عام کرتے رہتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ آپ لوگوں کی دونوں جماعتوں میں سے حق پر کون ہے، ذرا یہ تو بتائیں، اگر دونوں حق پر ہوتے تو ایک ہی ملک میں رہ کر الگ الگ نہ ہوتے، کم سے کم امیر ایک ہوتا اور اس کے نائب مختلف شہروں میں مختلف ہوتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں، صرف نام کا اتحاد ہے، وہ بھی صرف الحدیث کے نام کی حد تک، اور حقیقتاً ان کے نام بھی مختلف ہیں، اور اس بات کا ثبوت دونوں کشمیر کے جہاد کے دعوے دار ہیں، نام دونوں کے اہل حدیث ہیں لیکن اس حدیث کے ساتھ اور بھی نام انہوں نے اپنے لگائے ہوئے، کوئی جماعت کے نام سے اور کوئی جمعیت کے نام سے، اور اس بات کا ثبوت دونوں کشمیر کے جہاد کے دعوے دار ہیں، اور دونوں نے الگ الگ محاذ بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ معسکر ہیں اور الگ الگ چندے جمع ہوتے ہیں اور الگ الگ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ایسے ہوتا تھا، ایک دشمن کی طرف ایک ہی لشکر بھیجا جاتا تھا اور اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو دوسرے لشکر پہلے میں ضم ہو جاتا تھا، ایک ہی امیر کی قیادت میں دو الگ الگ محاذ اور الگ الگ امیر ایک ہی میدان میں، یہ کیسا جہاد نبوی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا ثبوت ایک جماعت کے امیر کی گواہی کہ کیونکہ ان کی جماعت قیام پاکستان سے قبل قائم ہے اور دوسری جماعتیں بعد میں آئی ہیں تو ان کی جماعت ہی حق پر ہے، بلکہ ان کی جماعت ہی جماعت الام کے قائم مقام جماعت سمجھی جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ صرف پاکستان میں 10 سے زیادہ اہل حدیث جماعتیں ہیں اور سب یہ کہتے کہ ہم حق پر ہیں، دوسرے غلط ہیں، بعض جماعتوں کا نام ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کے امیر ساجد میر صاحب ہیں۔ دوسری جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کے امیر ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں۔ تیسرے نمبر پہ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کے امیر ضیاء اللہ بخاری صاحب ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جماعت اہل حدیث پاکستان، کے امیر عبدالغفار روپڑی صاحب ہیں، پانچویں نمبر پہ جمعیت غربا اہل حدیث کے امیر عبدالرحمن سلفی صاحب ہیں، چھٹے نمبر پہ جمعیت اہل حدیث سندھ ان کے امیر عبدالناصر رحمانی صاحب ہیں، ساتویں نمبر پہ جماعت الدعوہ ان کے امیر حافظ محمد سعید صاحب ہیں، آٹھویں نمبر پہ تبلیغی جماعت اہل حدیث کے امیر میر محمد اور نورستانی ہیں، نویں نمبر پہ شباب السلفیہ یا سلفی یوتھ ان کے امیر عبدالسلام رستمی صاحب ہیں، اور جماعت المجاہدین اور انجمن اہل حدیث ہی اور بھی نام ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ان کی کوئی شاخیں ہیں ان میں سے کسی بڑی جماعت کی شاخیں، بعض کہتے ہیں یہ الگ الگ جماعتیں، الغرض تو 10 کے قریب میں نے یہاں پہ نام لیے ہیں، یہ سب الگ الگ جماعتیں ہیں اور صرف نام کے اہل حدیث ہیں، ان کے نظریات رجحانات امیر وغیرہ سب الگ الگ ہیں، دوستی اور دشمنی انہی جماعتوں کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے۔ شیخ ربیع احمد خلیفۃ اللہ کے قول کی مستاق شیخ صاحب نے فرمایا، پھر ان پر حزبیت کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی جمعیت کی بنیاد پر الولا والبراء دوستی اور دشمنی کرتے ہیں اور تفرقہ ہوتا ہے، اور انہی کے سبب سے کئی مسلم ممالک میں سلفیوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہے، سبحان اللہ۔ آخر میں ایک گزارش اور ایک تجویز، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس تحزب اور تفرق سے بچو اور واپس جماعت اہل حدیث کی طرف لوٹو، جس جماعت کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم ہیں، جس جماعت کے رہنما صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین ہیں، جو جماعت کسی خاص جگہ، خاص زمانے یا خاص امیر کی عمارت تک محدود نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو سکتی ہے، اور ان سب کا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی منہج ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، اور یہ سب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، کسی ذاتی یا جماعتی مفادات کے لیے نہیں۔ بعض زندہ مثالیں دیکھ لیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ جزیرہ عرب میں تھے، کوئی خاص جمعیت نہیں بلکہ عالم تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ شام میں تھے، عالم تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں موجود ہیں، کوئی خاص جمعیت نہیں تھی ان کی۔ شیخ مدبی بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن میں تھے، عالم تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ان کی بھی کوئی خاص جمعیت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، اور یہ سب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی جماعت ہے جس کا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی منہج ہے اور ایک ہی پہچان ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، جو دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہی میری گزارش ہے اور حقیقت میں یہی میری دعوت ہے اور یہی دعوت السلفیہ ہے، جس کی بنیاد پر صرف اہل حدیث ہی نہیں بلکہ پوری دنیا، بلکہ پوری امت اسلامیہ متحد ہو کر ایک ہی جماعت بن سکتی ہے۔ میرے نزدیک تو مسلک اہل حدیث اور وہ جماعت اہل حدیث حق پر ہے، جس کا تعلق کسی جمعیت الگ کسی جماعت سے نہیں ہے، جس کے متعلق شیخ زبیر الزی رحمہ اللہ کا موقف معروف ہے۔ ایک سائل نے حافظ صاحب سے سوال کیا، جماعت اہل حدیث کے اندر مختلف گروہ ہیں، آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا گروہ بہتر ہے تاکہ اس میں شامل ہوا جائے یا نہ ہوا جائے؟ اس سوال کے جواب میں حافظ زبیر الزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام گروہوں سے علیحدہ رہ کر مسلک الحدیث پر عمل پیرا ہو کر اس کی دعوت دنیا میں پھیلائیں۔ اس کا حوالہ فتاوی علمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ تجویز سے پہلے ایک عالم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا، بھاری بھرکم علماء موجود ہیں، میں ان سے رجوع کروں، اس میں مجھے دو فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ ان کا جواب علمی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میں بری ہو جاؤں گا، میرا ذمہ بری ہو جائے گا۔ میں نے انہی کبار علماء کے اقوال سامنے رکھ دیے ہیں، الحمدللہ ان کا جواب علمی اور تسلی بخش بھی ہے اور میرا ذمہ بھی بری ہو گیا ہے، اور اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ شیخ ربیع کا جمعیتوں کے متعلق اب یہ موقف نہیں ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، میرے طرف سے ایک تجویز ہے، آئیں شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ، الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر توحید و سنت و فرمانبرداری پر دراز فرمائے، اور صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ آئیں ان کے پاس چلتے ہیں میں اور آپ، اور آپ کے اوپر اور آپ کے اور آپ کی جمعیت کے متعلق ان کا موقف جان لیتے ہیں، اور آئیں یہ بھی وعدہ کریں کہ جو بھی وہ رہنمائی فرمائیں گے ہم دونوں کی، اس پر ہم دونوں عمل کریں گے۔ میں صرف اپنا مدعاؤں کے سامنے رکھوں گا، آپ ہی کی ہوئی باتیں اور آپ کے نظریات، اور پھر آپ کو بولنے کا مکمل موقع دوں گا، اور خود ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے خاموشی سے سنتا رہوں گا۔ جو بھی شیخ صاحب کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہی آپ کی نصیحت تھی نا، میں نے آپ کی نصیحت کے مطابق علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، بلکہ شیخ ربیع حفظہ اللہ سے ملاقات کی تجویز بھی پیش کر دی ہے۔ اس سے آپ کو دو نہیں بلکہ تین فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، آپ کی چاہت کے مطابق اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ نمبر دو، شیخ صاحب کا فیصلہ منصفانہ اور جواب علمی ہوگا اور ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہم میں سے جو غلطی پر ہے اس کے لیے اصلاح کا باعث ہوگا، اور جو حق پر ہے اس کے لیے علم پختگی اور ثابت قدمی ثابت ہوگا۔ نمبر تین، ہم دونوں کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا۔ ملاقات کے لیے شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کو کیوں خصوصی طور پر منتخب کیا گیا؟ نمبر ایک، دور حاضر کے جرح تعدیل کے علم بردار ہیں، اور یہ گواہی فضل شیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ نے دی ہے۔ نمبر دو، تحزب جماعتوں کی مکمل خبر رکھتے ہیں، ان کی اپنی ہی زبانی ٹیلیفونک کال میں ان کی یہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ شیخ ربیع فرماتے ہیں، بارک اللہ فیک، میرے پاس مکمل معرفت ہے ان جمعیات کے تعلق سے، اس ملک کے اندر ہو یا دیگر ممالک میں ہو۔ تیسری وجہ، آپ نے ہی ان کا نام لے کر مجھے نصیحت کی ہے کہ علماء سے رجوع کروں۔ چوتھے نمبر پہ، آپ کے بقول آپ کے استاد ہیں، آپ نے ان کے گھر میں ایک کتاب سماعت بھی فرمائی ہے۔ پانچویں نمبر پہ، ظاہر ہے جب آپ کے استاد ہیں تو آپ کو جانتے بھی ہوں گے، اور جو جس کے بارے میں جانتا ہے اس کے لیے اس پر فتویٰ لگانا بھی آسان و معتبر ہو جاتا ہے، اور اس تجویز سے آپ کے اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی پاکستان کے علماء کے متعلق کچھ نہیں جانتی، نہ تو وہ پاکستان آئے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے علماء وہاں گئے ہیں، تو بغیر جاننے کے ان سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے بہت سارے عجیب تضادات میں سے ایک تضاد ہے کہ آپ مجھے فتویٰ کمیٹی سے آپ کے بارے میں سوال کرنے کی نصیحت بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسی فتویٰ کمیٹی سے پاکستان کے علماء کے متعلق فتویٰ لینے سے منع بھی کرتے ہیں۔ بہرحال شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ آپ کے استاد ہیں، آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ وہاں گئے بھی ہیں، آپ نے ان سے علم حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اب آپ کا اس تجویز کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے تو الحمدللہ آپ کی نصیحت اور تجویز کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون کبار سلفی علماء کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور کون محض دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔